बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150-152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام نور رمضان سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور عالمی یوم قدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کے ریاست مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی کی بحیثیت وزیر اعلی تقریب حلف برداری۔ مقبوضہ فلسطین میں صیونی پولیس کی بربریت، جارج فلیٹ کے قتل کا طریقہ اپنا کر فلسطینی نوجوان کی گرفتاری۔ تہران میں حماس کے نمائندے خالد قدومی کا انٹرویو، پرچم قدس کے زیر سایہ اتحاد کی اپیل۔ اور ایران کے خلاف اقتصادی جنگ اور خطے کے ملکوں کو ایران سے دور کرنے کی صیونی سازش ناکام ہو گئی ہے، صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی کا بیان۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں ممتا بنرجی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لے لیا۔ کولکاتہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے بدھ کو گورنر ہاؤس راج بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں اپنے عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ انہوں نے حلف بنگالی زبان میں لیا ہے۔ انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مسلسل تیسری بار حلف لیا ہے۔ اس تقریب میں ان کی پارٹی کے منتخب اراکین اسمبلی اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ان کی تقریب حلف برداری میں اپوزیشن کا کوئی بھی لیڈر موجود نہیں تھا۔ ممتا بنرجی نے پہلی بار 2011 اور دوسری بار 2016 میں ریاستی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ 2016 کے اسمبلی انتخابات میں ان کی جماعت نے 211 اور 2021 کے انتخابات میں 213 نشستیں حاصل کی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں 3 دن کی گراوٹ کے بعد بدھ کو ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بدھ کو ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 382,315 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ سیارت میں کہ ہندوستان میں 2 مئی کو 392,000، 3 مئی کو 368,000 اور 4 مئی کو 357,000 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا۔ کورونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان بدستور سب سے اوپر چل رہا ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 2,06,65,148 ہو گئی، جبکہ 1,69,000 148 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 3780 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 226188 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 34,87,229 ہے۔ ادھر پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ اور اموات میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی کی وجہ اس وبا سے بچاؤ کے لیے طبی ہدایات کو نظر انداز کرنا بتایا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 4,113 نئے مریضوں اور 119 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 5,665 مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے 8,41,636 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 18,429 کا انتقال ہو چکا ہے۔ 7,38,727 کرونا کو شکست دے چکے ہیں اور 84,480 افراد زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے بدحال مریضوں کی تعداد 5,211 بتائی گئی ہے۔ ایک اور ایرانی کرونا ویکسین فخرہ کی انسانی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ ایران کے شہید ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادے کے بیٹے کو فخرہ ویکسین کی ڈوز لگانے کے ساتھ ہی اس ویکسین کی انسانی آزمائش کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس ویکسین کی انسانی آزمائش کے لیے رضاکاروں کی رجسٹریشن گزشتہ ماہ شروع کی گئی تھی۔ فخرہ ویکسین کی انسانی آزمائش کے پہلے مرحلے کا آغاز 16 مارچ کو ہوا تھا اور شہید فخری زادے کے فرزند کو پہلا ڈوز لگایا گیا تھا۔ اس موقع پر ایران کے وزیر دفاع اور وزیر صحت بھی موجود تھے۔ سینی حکومت کی پولیس نے ایک فلسطینی نوجوان کو جارج فلیٹ کے قاتل کی طرز پر نہایت وحشیانہ طریقے سے گرفتار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سینی حکومت کی پولیس نے بیت المقدس کے شیخ جراح محلے میں ایک فلسطینی جوان کے گھر پر وحشیانہ حملہ کیا اور اس کے گھر میں گھس کر اس کی گردن کو گھٹنوں سے دبا کر نہایت دردناک طریقے سے گرفتار کیا۔ یہ وہی طریقہ جو امریکی پولیس نے سیاہ فام امریکی شہری جارج فلیٹ کو قتل کرنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ سفید فام امریکی پولیس افسر نے سیاہ فام امریکی شہری جارج فلیٹ کو پیٹ کے بل سڑک پر لٹا کر اس کی گردن کو اپنے گھٹنے سے اس وقت تک دبائے رکھا تھا جب تک اس کا دم نکل نہیں گیا تھا، جبکہ جارج فلیٹ بری طرح تڑپتا رہا، پانی مانگتا رہا اور کہتا رہا کہ میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں۔ سینی فوج نے منگل کو بھی جنوبی شہر نابلس میں دسیوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا تھا۔ صہیونی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے ہر روز فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کرتے ہیں اور بے بنیاد دعووں اور بہانوں سے انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے اعلان کیا کہ اس سال عالمی یوم قدس کو صہیونیوں کے خلاف انقلاب و انتفاضہ کا دن ہونا چاہیے۔ عالمی یوم قدس کے موقع پر فلسطین کے استقامتی گروہوں نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ عالمی یوم قدس کو صہیونیوں کے خلاف یوم جہاد و انتفاضہ کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں کے بیان میں آیا ہے کہ ہم غرب اردن، بیت المقدس اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کے شیخ جراح محلے کے باشندوں کی حمایت کریں اور صہیونی دشمن کو بھی اس محلے میں کسی بھی طرح کی حماقت کے نتائج کی بابت خبردار کرتے ہیں۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ہماری جنگ تشخص اور بقا کی جنگ ہے، اور بیت المقدس مسلم امہ کا اصلی مسئلہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جنگ کا محور اور فلسطین کا دائمی دارالحکومت ہے، اور فلسطین میں غاصبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ استقامتی گروہوں کے بیان میں کہا گیا کہ آزادی فلسطین کے لیے بہترین اور نزدیک ترین راستہ مسلح جدوجہد اور ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے جن کے ذریعے فلسطینی کاس کو نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ قدس شریف ہمیشہ سے عربی و اسلامی رہا ہے اور رہے گا، اور قدس شریف ہی مسلم امہ کا اصلی موضوع، غاصب صہیونیوں کے خلاف جدوجہد کا محور ہے، اور فلسطین میں غاصبوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فلسطینی استقامتی گروہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قدس میں غاصبوں کے خلاف ہماری جنگ تشخص اور موجودیت کی جنگ ہے، اور سنچی ڈیل، زمینوں کا انضمام، غاصبانہ قبضہ اور روابط کو معمور پر لانے کی کوششیں دم توڑ رہی ہیں، اور فتح و کامیابی مسلم امہ کا مقدر اور یقینی ہے۔ دریں اسنا تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر نے سینی حکومت کو بیت المقدس کے شیخ جراح محلے میں مظالم و جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے کی بابت انتباہ دیا ہے۔ محمد الزیف نے بدھ کی صبح کہا کہ استقامتی کمانڈر اور قسام بریگیڈ بیت المقدس اور شیخ جراح محلے میں ہونے والے واقعات کا نہایت قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس محلے میں یہاں کے باشندوں کے خلاف جرائم کا سلسلہ جاری رہا تو استقامت خاموش نہیں بیٹھے گی اور دشمن کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ محمد الزیف نے مزید کہا کہ یہ آخری انتباہ ہے۔ سینی حکومت گزشتہ کئی دنوں سے شہر بیت المقدس میں واقع الشیخ جراح محلے کے باشندوں سے ان کے گھروں کو خالی کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سیاحوں کے اس اقدام کے نتیجے میں اس محلے کے ہزاروں باشندے بے گھر اور دربدر ہو جائیں گے۔ سینی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو خالی کر دینے کے حکم کے بعد سے شیخ جراح محلے کے عوام گزشتہ کئی دن سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں جسے سینی حکومت کو چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تہران میں حماس کے دفتر کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطین کا علاج قدس کے پرچم تلے متحد ہو جانا ہے۔ تہران میں تحریک حماس کے دفتر کے سربراہ خالد قدومی نے ہمارے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کا مسئلہ حق و باطل کا مسئلہ ہے اور فلسطین کا علاج بیت المقدس کے پرچم تلے متحد ہونا ہے۔ خالد قدومی نے مزید کہا کہ یوم قدس کے دو پہلو اور منظر نامے ہیں، ایک تاریخی اور ایک آج کا۔ تاریخی لحاظ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے بھی اس مسئلے کی جانب متوجہ کیا تھا۔ خالد قدومی کا کہنا ہے کہ ایرانی شخصیات اور علماء کا قتل اور علاقائی و عالمی امن استحکام کے خلاف اقدام وہ مسائل ہیں جن میں صہیونی حکومت براہ راست ملوث رہی ہے۔ دراصل یوم قدس سے متعلق ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے نمائندے ناصر ابو شریف نے کہا ہے کہ آج ہم مقبوضہ فلسطین اور غزہ کے درمیان دفاعی توازن کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ دفاعی توازن شہید الحاج قاسم سلیمانی جیسے شہدا کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ ناصر ابو شریف نے یوم اللہ آزادی قدس سے متعلق اجلاس میں کہا کہ یوم قدس بھی ایک یوم اللہ اور تاریخ کی خطرناک یلغار کے مقابلے میں مسلم امہ کے اٹھ کھڑے ہونے کا دن ہے۔ ابو شریف نے یوم قدس کو دنیا کو حقائق سے آگاہ کرنے کا دن قرار دیا اور زور دے کر کہا کہ مسلم امہ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلتے ہوئے صہیونی حکومت کی بیخکنی کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے زور دے کر کہا کہ پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں اور اگر ہم سب متحد رہے تو بہت جلد پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ فریق مقابل جانتا ہے کہ اس کے پاس آئین و قانون کی پابندی اور ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ صدر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس وقت پابندیوں کے خاتمے کی راہ زیادہ ہموار ہے کہا کہ ایٹمی سمجھوتے میں ملت ایران کے حقوق پوری طرح ملنے چاہیے اور ہم کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ اس وقت بیت المقدس میں صہیونیوں کے لیے سوگ کا دن ہے کیونکہ اقتصادی جنگ میں بھی وہ شکست کھا چکے ہیں جو انہوں نے امریکہ کے ذریعے ایران پر مسلط کی تھی اور ایران و علاقے کے ممالک کے مابین دوری پیدا کرنے کی کوشش کا انجام بھی ناکامی ہے۔ صدر مملکت نے یوم قدس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یوم جمعہ کو یوم قدس ہے اور یہ اسلامی جمہوری نظام کے لیے ایک افتخار اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کا حصہ ہے۔ صدر حسن روحانی نے مزید کہا کہ ملت فلسطین اپنے وطن میں ضرور واپس جائے گی اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کو مل کر رہے گا۔ سعودی اتحاد کے فوجیوں کو معارف سیکٹر پر ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق معارف سیکٹر پر سعودی عرب کے زر خرید ایجنٹوں اور فوجیوں کے وحشیانہ حملوں کے باوجود یمنی فوج اور رضاکار فورس کے جوانوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی ہے اور اتلاع کے علاقے کو عبور کر کے اس شہر کے شمال مغرب میں داخل ہو گئے ہیں۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس شہر معارف کے شمالی علاقے المیل کی جانب بھی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے اور اتلاۃ الحمرہ کے مشرق میں القواقب اور الحنافیر کے علاقے میں سعودی اتحاد کے حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے جاری جنگ کے دوران یمنی فوج اور رضاکار فورس نے البلق القبلہ کے علاقے میں سعودی اتحاد کے فوجیوں اور القاعدہ کے دہشت گردوں پر اچانک حملہ کر کے انہیں بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کارروائی میں سعودی اتحاد کے کئی محاذ فتح کر لیے گئے ہیں اور 120 سے زیادہ جارح فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا گیا ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال اسٹریٹجک صوبہ معارف کو آزاد کرانے کے لیے نیا فوجی آپریشن 3 مہینے پہلے شروع ہوا ہے اور یمنی فوج شہر معارف کے قریب پہنچ گئی ہے۔ عراق کی فوج اور الحشد الشعبی نے صوبہ کرکوک میں داعش کے باقیات کے خلاف مشترکہ آپریشن انجام دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق الحشد الشعبی کے 16ویں بٹالین نے عراقی فوج کے ساتھ مل کر جنوب مغربی کرکوک میں داعشی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس آپریشن میں جو الملتقی کے علاقے میں انجام پایا ہے، عراقی فوجیوں نے داعش کی ایک سرنگ کا پتہ لگایا اور ان کے ہتھیاروں کو ضبط کر لیا۔ دوسری جانب الحشد الشابی نے صبح صلاح الدین کے آمرلی شہر کے مشرق میں واقع البوغنم دیہات میں داعشی دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر دہشت گردوں کے اڈے پر گولہ باری کی۔ عراق میں داعش کی شکست کے اعلان کے باوجود اس کے باقیات بعض علاقوں میں اب بھی موجود ہیں، جن کا صفایا کرنے کے لیے عراقی فوج اور ارشد الشابی متعدد کاروائیاں انجام دے چکی ہے، جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر نے برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے ریفرنڈم کرائے جانے کی مخالفت کو چیلنج کر دیا ہے۔ اسکائی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نیکولا اسٹرجن نے برطانیہ سے علیحدگی کے لیے دوبارہ ریفرنڈم کرائے جانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنڈم کا انعقاد صرف عدالت روک سکتی ہے۔ نیکولا اسٹرجن نے کہا کہ اگر وزیر اعظم ریفرنڈم کرانا چاہتے ہیں نیکولا اسٹرجن نے کہا کہ اگر وزیر اعظم ریفرنڈم رکوانا چاہتے ہیں تو انہیں قانونی راستے اختیار کرنا چاہیے۔ حکومت برطانیہ اسکاٹ لینڈ میں علیحدگی کے لیے ریفرنڈم کی مخالفت کر رہی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے علیحدگی کے لیے پہلی بار ریفرنڈم 18 مارچ 2014 کو ہوا تھا، جس کے دوران 55% رائے دہندگان نے برطانیہ کے ساتھ رہنے کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ 45% نے علیحدگی کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں
جی، بہت شکریہ،
اور ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، غاصب حسینی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو ایک بار پھر کابینہ تشکیل دینے میں ناکام رہے ہیں، اس ناکامی کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے غاصب حسینی حکومت کے سیاسی معاملات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آپ کیا کہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت غاصب حسینی حکومت مختلف طرح کے بحرانوں میں مبتلا ہے۔ سیاسی بحران جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا ایک طرف ہے، اس کے علاوہ سلامتی سیکیورٹی کا بحران ہے، اخلاقی بحران ہے، کرونا کے عنوان سے مشکلات ہیں۔ اس کے علاوہ خود جس انداز سے فلسطین کی موومنٹ بالخصوص ویسٹ بینک میں، غرب اردن میں، جس انداز سے فلسطینی اس وقت بیدار ہیں اور میدان میں آئے ہیں، اس سے بھی اسرائیلیوں کو بہت زیادہ تشویش ہے، کیونکہ اگر غزہ کی طرح یہ علاقہ بھی، ویسٹ بینک بھی فعال ہو جاتا ہے اور یہاں پہ فلسطینی موومنٹ تیز ہو جاتی ہے جیسے غزہ کے اندر ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ علاقہ بھی خود اسرائیلیوں کے لیے غیر محفوظ ہو جائے گا، اور یہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، چونکہ ویسٹ بینک وہ سائٹ بنتی ہے فلسطین کی کہ جس پہ قبضہ کرنا یا جس کو مکمل اختیار میں رکھنا اسرائیل کی ہمیشہ خواہش رہی ہے، اور اسی وجہ ہے کہ اس نے ویسٹ بینک کے اندر سیونی بستیاں قائم کیں، وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اور بہت سارے اقدامات کیے ہیں، لیکن وہاں سے جو اب ایک انتفاضہ جو شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ جلد شروع ہو، تو اس کے یقیناً جو ہے وہ اسرائیل پہ بڑے منفی اثرات پڑیں گے، اور اس سے اسرائیلیوں کو ایک خوف بھی لاحق ہے۔ دوسرا یہ کہ پچھلے ایک دو ہفتوں میں جس انداز سے مسلسل اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام ہوا، اور جس انداز سے گنبد آہنی، جس کو اپنے دفاع کے لیے ایک بڑی مضبوط لائن سمجھتے تھے، وہ لائن تقریباً جو ہے وہ ناکام رہی، اور خود غزہ سے پھینکے گئے 36 میں سے جو ہے وہ صرف 6 میزائل جو ہے وہ ٹام جو وہ گنبد تھا وہ روکنے میں کامیاب ہوا۔ اسی طرح شام سے جو میزائل داغا گیا وہ خود اسرائیل کے انتہائی حساس جو تنصیبات ہیں ان کے قریب، ڈیمونا کے قریب جا کے وہ بلاسٹ ہوا۔ اسی طرح ان کے مختلف ہتھیار بنانے والے جو بڑے حساس کارخانے ہیں ان کے اندر آگ لگی ہے، اور بھی ایک دو ریفائنروں کے اندر جو ہے آگ لگنے کی جو خبریں عام ہوئی ہیں، اور اس سے ایک عجیب سا خوف طاری ہے اس وقت جو ہے وہ اسرائیلیوں کے اوپر کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ہمارا دفاعی نظام جو ہے وہ بالکل ناکارہ اور ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے جو سوال تھا، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل بھی اس وقت جو ہیں وہ بری طرح ان کو اپنے لپیٹ ملی ہوئے ہیں۔ 4 دفعہ انتخابات ہو چکے ہیں، اور چاروں مرتبہ کوئی پارٹی بھی واضح اکثریت نہیں لے سکی کہ جس کی بنیاد پہ وہ کابینہ تشکیل پائے. تھوڑا سا میں اپنے سامعین کے لیے عرض کروں کہ غاصب سیونی حکومت کی جو ایک پارلیمنٹ نام نہاد پارلیمنٹ ہے, غاصب پارلیمنٹ ہے, اس کی 120 نشستیں ہیں, اور ان میں سے جیتنے والوں کے لیے یعنی جو چاہے کہ وہ کابینہ بنا لے اور وزیر اعظم بن سکے اس کو 61 جو ہے وہ سیٹیں اس کے پاس ہونی چاہیے 120 میں سے. نیتن یاہو جو اپنے آپ کو سب سے بڑا کینڈیڈیٹ سمجھتا تھا پچھلے 3-4 الیکشن میں, وہ اس الیکشن میں بھی اپنے تمام تر اتحادیوں کو ملا کے ابھی تک صرف 52 جو ہے وہ سیٹیں وہ ایک لحاظ سے اپنا اتحاد بنا چکے, ابھی بھی اس کو 9 سیٹوں کی ضرورت ہے. اب وہ 9 سیٹیں کہاں سے لے؟ ابھی تک تو آخری مہلت جو 28 دن کی الیکشن کے بعد سے لے کے اس کو 28 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ تم 28 دن کے اندر دوسری پارٹیوں سے بات کرو, الائنس بناؤ اور ان کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرو جیسے بھی ہو تاکہ تمہاری پارلیمنٹ کے اندر 61 سیٹیں بن جائیں, لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے کہ وہ 61 سیٹیں جو ہیں اس سے نہیں بن پا رہی. ایک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو اس وقت کوئی مقبول یا پاپولر لیڈر نہیں ہے اسرائیل کے اندر, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلسل 12 سال سے یہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے اور اس سے جو ایک تاثر جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ اس میں اقتدار میں رہنا چاہتا ہے, اور اس لیے جو عام ووٹر ہے اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن جو انتہا پسند ووٹر ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہے, اور نیتن یاہو اس کو جو آپ سہونی جو مذہبی دھڑا ہے جو انتہا پسند دھڑا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیتن یاہو کا ساتھ دیتا رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن نیتن یاہو ایک طرف وہ مذہبی اور انتہا پسندوں کے ساتھ ہے, دوسرے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایسے بدعنوانی کے کیسز میں باقاعدہ اس وقت عدالت کے اندر اس کے خلاف کیسز دائر ہیں کہ جس کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وزیراعظم منتخب نہ ہوا اور اس کو وزیراعظم ہونے کی وجہ سے استثناء نہ ملا تو یہ دوسرے دن جو ہے وہ جیل میں ہوگا اور اس کی آئندہ زندگی جیل میں یہ گل سڑ کے مرے گا. یعنی اس کے اوپر اور اس کی اہلیہ کے اوپر جس انداز کے جو بدعنوانی کے کیسز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کہ جو اس کو ہر صورت میں سے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. اور اب اس کے بارے میں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو اب یہ کہتا ہے کہ یا تخت یا تختہ, یعنی اگر میں وزیر اعظم نہ بنا تو میرے لیے پھر تختہ ہوگا, یعنی مجھے تخت چاہیے ہر صورت میں کہ میں ہر صورت میں وزیر اعظم بنوں, لیکن صورتحال بالکل اس کے حق میں نہیں ہے. 4 الیکشن ہو چکے ہیں, آخری مہلت بھی اس کو دے دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی تک جو مطلوبہ سیٹیں ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے. اب کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو وہاں کا ہے اس کے پاس 2 طرح کے اختیار ہیں, یا تو یہ ہے کہ وہ ان کو مزید مہلت دے دے, اور ان کے آئین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا جو سسٹم ہے وہ 2 ہفتے مزید مہلت دے سکتا ہے کہ اگر نیتن یاہو کو 2 ہفتے کی مہلت اور مل جائے تو وہ پھر ممکن ہے کوشش کرے. لیکن 4 مسلسل الیکشن میں ناکامی کے بعد اور حالیہ 28 دنوں کے اس مہلت کے بعد وہ چونکہ متعلقہ افراد اکٹھے نہیں کر سکا تو وہاں کا جو میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اب اس کو موقع نہیں دے گا, بلکہ اب یہ امکان ہے کہ ایک اور وہاں پہ یائر لیپٹ کے نام سے ایک سیاسی جماعت کا ایک سربراہ ہے جو اعتدال پسند سمجھے جاتے ہیں وہاں کے اسرائیل کے حلقوں میں, تو یہ امکان ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو جو ہے وہ پیشکش کر دے کہ بھی تم جاؤ اور جا کر جو ہے وہ اپنے لوگ اکٹھے کرو, ووٹر اکٹھے کرو اور 61 کا ہدف پورا کر کے اور پھر کابینہ تشکیل دو. اب یہ دیکھیں کہ یائر لیپڈ اور نیتن یاہو کا اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے مقابلہ بھی ہے. اب اس کے درمیان میں ایک حزب ہے حزب یمینہ کے نام سے جس کے پاس 7 سیٹیں ہیں, یعنی اگر یائر لیپڈ ان کو جذب کر لیتا ہے اپنی طرف لے کے آ جاتا ہے تو پھر تو ایک امکان ہے کہ اگلا وزیر اعظم یائر لیپڈ بن جائے, اور وہاں پہ کچھ عربوں کی بھی جو عربوں کے نام پہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کی بھی کچھ سیٹیں ہیں, وہ اگر نیتن یاہو لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نیتن یاہو کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز ہیں. لیکن عرب جو ہیں ان عربوں کے بارے میں جو نیتن یاہو کی پارٹی ہے یعنی جو انتہا پسند پارٹی ہے، جو مذہبی انتہا پسند ہے، وہ عربوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی وہ کبھی بھی نتنیاہو کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عربوں کے ساتھ اتحاد کرے. وہ عرب سے مراد وہ جو وہاں پہ عرب نمائندگان کامیاب ہوئے. تو اس تناظر میں لگتا ہے کہ یہ کھینچا تانی رہے گی اور مشکلات بڑھیں گی. اب اگر لیپڈ آ جاتا ہے تو پھر تو وہ کوئی صورتحال بن سکتی ہے، لیکن نتنیاہو اس وقت پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے، تاکہ اس کو استثناء حاصل ہو جائے. عدالتی استثناء جب اس کو حاصل ہوگا تو وزیر اعظم کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اس کو جیل جانا پڑے گا. لہذا اس وقت جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یوم القدس قریب آ رہا ہے، فلسطینیوں کے جو ہیں وہ احساسات و جذبات بھی زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ اسرائیل کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو سیکیورٹی کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بہت سارا ان کا بحران جو ہے ان کو اپنی گھیرے میں لے چکا ہے. اور انہوں نے دنیا بھر سے یہودیوں اور صہیونیوں کو بلایا تھا کہ اسرائیل تمہارے لیے ایک جنت ہوگی، ایک بہشت موعود کے نام سے انہوں نے اصطلاح لائی تھی کہ ایک بہشت موعود ہے، اس میں آئیں گے آپ اپنے تمام تر جو ہے وہ مذہبی اور ان کے ساتھ رہیں گے، پرسکون ہوں گے، دنیا کی بہترین سرزمین ہوگی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ نہ تو شام کے حملے کو روک سکتے ہیں، نہ غزہ سے آنے والے میزائلوں کو روک سکتے ہیں. ادھر سے حزب اللہ ان کے سر پہ بیٹھی ہے، ادھر سے حماس کے اندر جو تحرک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، جہاد اسلامی والے خود فعال ہیں. تو اس وقت وہ اسرائیلی کے جن کو بڑے سبز باغ دکھا کے لایا گیا تھا، وہ اب پھر واپس اپنے اپنے ملکوں میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو غاصب سنی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا ہوگا.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور آتے ہیں سامعین کی طرف. جی ہاں سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. عالمی روزے کچھ جوں جوں نزدیک آ رہا ہے، غاصب سینی حکومت کی طرف سے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری طرف فلسطینی گروہوں کے جوش و جذبے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اسی تناظر میں فلسطینی استقامتی گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس سال عالمی یوم قدس کو صہیونیوں کے خلاف انقلاب و انتفاضہ کا دن ہونا چاہیے. عالمی یوم قدس کے موقع پر فلسطین کے استقامتی گروہوں نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ عالمی یوم قدس کو صہیونیوں کے خلاف یوم جہاد و انتفاضہ کے طور پر منایا جانا چاہیے. فلسطین کے استقامتی گروہوں کے بیان میں آیا ہے کہ ہم غرب اردن، بیت المقدس اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کے شیخ جراح محلے کے باشندوں کی حمایت کریں اور صہیونی دشمنوں کو بھی اس محلے میں کسی بھی طرح کی حماقت کے نتائج کی بابت خبردار کرتے رہیں. فلسطینی استقامتی گروہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ہماری جنگ تشخص اور بقا کی جنگ ہے، اور بیت المقدس مسلم امہ کا اصلی مسئلہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جنگ کا محور اور فلسطین کا دائمی دارالحکومت ہے، اور فلسطین میں غاصبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. استقامتی گروہوں کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آزادی فلسطین کے لیے بہترین اور نزدیک ترین راستہ مسلح جد و جہد اور ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے جن کے ذریعے فلسطینی کاس کو نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ خود شریف ہمیشہ سے عربی و اسلامی رہا ہے اور رہے گا، اور خود شریف ہی مسلم امہ کا اصلی موضوع غاصب صہیونیوں کے خلاف جد و جہد کا محور ہے، اور فلسطین میں غاصبوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. فلسطینی استقامتی گروہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ خود میں غاصبوں کے خلاف ہماری جنگ تشخص اور موجودیت کی جنگ ہے، اور سینچری ڈیل، زمینوں کا انضمام، غاصبانہ قبضہ اور روابط کو معمول پر لانے کی کوششیں دم توڑ رہی ہیں، اور فتح و کامیابی مسلم امہ کا مقدر اور یقینی ہے. دریاسنا تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر نے صہیونی حکومت کو بیت المقدس کے شیخ جراح محلے میں مظالم و جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے کی بابت انتباہ دیا ہے. محمد الزیف نے بدھ کی صبح کہا کہ استقامتی کمانڈر قسام بریگیڈ بیت المقدس اور شیخ جراح محلے میں ہونے والے واقعات کا نہایت قریب سے جائزہ لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس محلے میں یہاں کے باشندوں کے خلاف جرائم کا سلسلہ جاری رہا تو استقامت خاموش نہیں بیٹھے گی اور دشمن کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. محمد الزیف نے مزید کہا کہ یہ آخری انتباہ ہے. صہیونی حکومت گزشتہ کئی دنوں سے شہر بیت المقدس میں واقع شیخ جراح محلے کے باشندوں سے ان کے گھروں کو خالی کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے. صہیونیوں کے اس اقدام کے نتیجے میں اس محلے کے ہزاروں باشندے بے گھر اور دربدر ہو جائیں گے. صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو خالی کر دینے کے حکم کے بعد سے شیخ جرہ محلے کے عوام گزشتہ کئی دن سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، جسے صہیونی حکومت کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کا دور ایسا دور ہے جس میں بیت المقدس کے مسلمان فلسطینی باشندوں نے اپنے گوشت اور خون کو مسجد الاقصیٰ کے دروازوں کی ڈھال بنا رکھا ہے۔ آج مظلوم فلسطینی قوم دوسروں کے جھوٹے وعدوں کو فریب اور دھوکے میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ساز باز کرنے والے عرب حکمران سب سے زیادہ قدس شریف میں رونما ہونے والے واقعات سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ خود سے پوچھ رہے ہیں کہ ان ڈٹے ہوئے بہادر فلسطینیوں کی ہمت کیسے توڑ سکتے ہیں۔ وہ فلسطینی جنہوں نے ان کی غداری اور ساز باز کو ذرا برابر اہمیت نہیں دی، بالکل ایسے ہی جیسے غاصب صہیونی فوجیوں کی فائرنگ کے لیے تیار بندوقوں نے فلسطینیوں کے پختہ عزم و ارادے میں ذرہ برابر خلل ایجاد نہیں کیا۔ غزہ میں اسلامی مزاحمت کی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے غاصب صہیونی رجیم کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے خود شریف کے خلاف دشمنانہ اقدامات جاری رکھے تو ہم اسے چین اور سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اسماعیل ہنیہ نے فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان جاری تنازع کو خود شریف کے تشخص کی جنگ قرار دیا۔ امسال بھی دنیا بھر میں یوم القدس کرونا وائرس کی مشکلات کے باوجود طبی ہدایات کی روشنی میں منایا جائے گا اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے تپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام نور رمضان اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 15 اردیبہشت 22 رمضان المبارک اور 5 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے بائیس رمضان المبارک سن 273 ہجری قمری کو معروف مسلمان محدث اور مفسر ابو عبداللہ محمد قزوینی المعروف ابن ماجہ نے وفات پائی وہ سن 209 ہجری قمری میں ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا ابن ماجہ نے علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ تحریر کی جو اہل سنت کی صحائے ستہ میں شامل ہے ابن ماجہ کی دیگر اہم کتابوں میں تفسیر قرآن اور تاریخ قزوین قابل ذکر ہیں پندرہ اردی بہشت کو شیخ صدوق کا دن منایا جاتا ہے معروف شیعہ دانشور شیخ صدوق سن 306 ہجری قمری میں قم کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے بچپن سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنے والد اور ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا شیخ صدوق نے اعلی علمی مدارج طے کرنے کے بعد بغداد کا سفر کیا اور بغداد میں ان کی علمی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورا علاقہ ان سے متاثر تھا وہ اپنی عمر کے اواخر میں ایران کے رائے شہر کے شیعوں کی درخواست پر اس شہر میں سکونت پذیر ہوئے اور 75 سال کی عمر میں اس دار فانی کو الوداع کہا پانچ مئی سن 1815 عیسوی کو پیرس میں 19ویں صدی عیسوی کے مشہور فرانسیسی قلمکار اور ڈرامہ نویس یوجین لابش پیدا ہوئے انہیں طنز نگاری اور المیہ نگاری دونوں میں مہارت حاصل تھی ان کی تخلیقات کافی مقبول تھیں یوجین لابش نے اپنی عمر کے آخری حصے میں فرانس اکیڈمی کی رکنیت حاصل کی اور 23 جنوری سن 1888 کو ان کا انتقال ہوا پانچ مئی سن 1818 عیسوی کو سوشلزم کے بانی کارل مارکس پیدا ہوئے انہوں نے بون اور برلن یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ایک صحافی کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کارل مارکس نے سن 1848 میں ایک کمیونسٹ منشور تیار کیا جو لندن میں کمیونسٹ لیگ میں منظور ہوا۔ اس منشور نے منظر عام پر آتے ہی پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، جس میں سائنسی سوشلزم کے اغراض و مقاصد بڑے مختصر الفاظ میں بیان کیے گئے تھے۔ کارل مارکس نے ایک ایسے معاشرے کے بنیادی خد و خال مرتب کیے جہاں ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق سب کچھ دیا جائے۔ کارل مارکس کا 14 مارچ سن 1883 کو انتقال ہو گیا۔ پانچ مئی سن 1930 کو برطانوی خاتون ایمی جانسن نے دنیا کی پہلی ہوا باز خاتون بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایمی جانسن نے جس جہاز پر یہ کارنامہ انجام دیا وہ سنگل انجن جہاز تھا۔ ایمی جانسن نے لندن کے قریب کرویو ڈون کے مقام سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ترکی اور عراق سے ہوتی ہوئی کراچی پہنچیں۔ کراچی سے ایک دشوار پہاڑی کے راستے وہ رنگون پہنچی اور بلاخر بحرے جاوا کو عبور کرتے ہوئے آسٹریلیا کے شہر ڈاروین پہنچی، جہاں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ایمی جانسن کا انتقال سن 1941 میں ہوا۔ پندرہ اردی بہش سن 1323 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 42 سال کی عمر میں لوگوں کو اللہ کی راہ میں قیام کی دعوت دینے کے لیے اپنا پہلا سیاسی بیان جاری کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان میں لوگوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ کی راہ میں قیام کو دنیا کی اصلاح کا واحد راستہ اور اسی کو تمام انبیاء الہی کی بعثت کا فلسفہ قرار دیا۔ اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں ایرانی قوم اور مسلمانوں کی مشکلات کی وجوہات کا ذکر کیا اور علماء دین کی سنگین ذمہ داری کی وضاحت کرتے ہوئے ان کی سیاسی غفلت کے بھیانک نتائج کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں اور علماء اسلام کو واضح طور پر قیام کی دعوت دی اور اسلام مخالف سازشوں پر خاموش رہنے کے بارے میں متنبہ کیا۔ یہ بیان جاری کرنے کا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد نوجوان علماء کو بیدار اور خطرے کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ پانچ مئی کو بین الاقوامی یوم قابلات یا انٹرنیشنل مڈ وائفز ڈے منایا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO اور انٹرنیشنل مڈ وائفری کنفیڈریشن کی طرف سے 5 مئی کے دن کو بین الاقوامی یوم قابلات یا انٹرنیشنل مڈ وائفز ڈے قرار دیا گیا ہے۔ پہلی بار سن 1980 میں یہ دن منائے جانے کی تجویز پیش کی گئی تھی اور سن 1992 سے ہر سال باقاعدہ طور پر بین الاقوامی یوم قابلات منایا جانے لگا۔ زچہ اور بچے کی صحت و سلامتی کے بارے میں معلومات میں اضافہ اور تبادلہ اور قابلہ یا دائی کے کام کی اہمیت اس دن کو منانے کے مقاصد میں شامل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان علم و ادب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان
عزیز سامعین پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى
سامعین ہم تیسری شب قدر میں قدم رکھ رہے ہیں ماہ مبارک رمضان اور قدر کی راتوں کو اسلامی تعلیمات میں انتہائی اہمیت حاصل ہے اور یہ راتیں انتہائی قیمتی اور گرانبہا راتیں ہیں قرآن کریم کے جو ہدایت کی روشن قندیل اور حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے شب قدر میں نازل ہوا ہے قدر کے معنی تقدیر اور اندازہ گیری اور منظم کرنے کے ہیں اور اس شب میں انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرنے اور دعا و مناجات کے علاوہ کچھ وقت غور و فکر میں بھی گزارے تاکہ اپنی قدر و منزلت کو درک کر سکے مولائے کائنات حضرت امام علی علیہ السلام انسان کی قدر و منزلت کے بارے میں فرماتے ہیں جان لو کہ تمہاری جانوں کی قیمت بہشت ہے اس لیے اسے اس سے کم قیمت پر فروخت نہ کرو اس لیے اگر انسان اپنی قدر و قیمت کو جان لے تو اپنے نفس کو خداوند عالم کے سوا کسی اور کو نہیں بیچے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد ہو رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے اس بنا پر اگر انسان مومن ہو تو خود کو سستا فروخت نہیں کرتا جبکہ وہ جانتا ہے کہ صرف خداوند عالم ہی ہے کہ جو انسان کی سب سے زیادہ قیمت پر خریداری کرتا ہے اس لیے شب قدر میں غور و فکر انہی معنی و مفاہیم کو درک کرنے کے لیے ہے تاکہ انسان اس حاصل شدہ موقع سے فائدہ اٹھا کر بہترین طریقے سے اپنی خود سازی کے لیے استفادہ کرے
انسان اپنی شناخت اور خود کو پہچاننے کے ذریعے خدا کی شناخت اور معرفت حاصل کرتا ہے اور اس شناخت کا ماحصل یہ ہے کہ انسان خدا کی خالصانہ بندگی انجام دیتا ہے خداوند عالم نے اس بندگی کے عملی نسخے کو قرآن کے نام سے ایک کتاب کے عنوان کے تحت عنایت کیا ہے اور پیغمبر اسلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو بھی کہ جو راسخون فی العلم ہیں قرآن کو بیان کرنے والا قرآن کی تفسیر کرنے والا اور قرآن کی تاویل کرنے والا قرار دیا ہے اس لیے شب قدر کی قدر و منزلت کا صحیح حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب انسان قرآن و عطرت کو پس پشت نہ ڈالنے کا عہد کرے تاکہ شب قدر میں کہ جو نزول قرآن کی شب ہے اور ملائکۃ اللہ زمین پر آتے ہیں اور مومنین کو سلام کرتے ہیں وہ بھی ان جملہ افراد میں سے ہوں کہ جو فرشتوں کے سلام اور دعائے خیر سے بہرہ مند ہوتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ،
اللہ یا حنان، اللہ یا دیان، اللہ یا حنان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ،
اللہ یا برلان، اللہ یا سلطان، اللہ یا غفران، اللہ یا سبحان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ۔
عزیز سامعین، اس پروگرام میں احکام اسلامی کے بیان کے تسلسل میں آج ہم کفارے کے احکام بیان کرنے کے بعد روزے کی قضا کے احکام بیان کریں گے کہ جس کی فقہ اسلامی میں بہت اہمیت ہے اور بہت زیادہ نکات اس میں پائے جاتے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ وہ شخص کے جو ایک دن یا چند دن بے ہوشی کی حالت میں رہے اور وہ روزہ نہ رکھ سکا ہو تو لازم نہیں ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا بجا لائے۔ جو شخص روزے کی نیت کرنے کے بعد پھر بے ہوش ہو جائے اور سارا دن یا دن کے کچھ حصے کو بے ہوشی کی حالت میں گزار دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کی قضا بجا لائے، بالخصوص اگر مستی اور بے ہوشی اتنی شدید ہو کہ عقل زائل کر دے۔ تو پہلے والے مسئلے اور اس مسئلے میں فرق نہیں ہے کہ مست کرنے والی چیز استعمال کرنے والے کے لیے حرام ہو یا کسی بیماری یا موضوع سے آگہی نہ ہونے کی وجہ سے حلال ہو۔
قضا روزے کے وجوب کی بحث میں بیان ہوا ہے کہ وہ عورت کے جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو یا حاملہ ہو اور روزہ نہ رکھ سکتی ہو تو اس پر واجب ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا بجا لائے، اور اگر اس میں تاخیر کرے اور آئندہ سال ماہ رمضان تک ان روزوں کی قضا بجا نہ لائے تو اسے چاہیے کہ تاخیر کا کفارہ بھی ادا کرے، یعنی ہر دن کے بدلے ایک مطعم بھی فقیر کو دے۔ جس نے کسی عذر کی وجہ سے ماہ رمضان کے چند دن روزے نہ رکھے ہوں اور ان کی تعداد بھی بھول جائے، مثلاً سفر پر 25 رمضان کو گیا تھا یا 26 کو، اگر 25 کو گیا ہے تو 6 دن قضا ہوگی اور اگر 26 کو گیا ہے تو 5 دن، تو کم مقدار کی قضا بجا لا سکتا ہے۔ لیکن اگر عذر شروع ہونے کی تاریخ معلوم ہو اور روزہ نہ رکھا ہو، مثال کے طور پر سفر کو جانتا ہے کہ سفر کیا ہے لیکن اس سفر کے اختتام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مثلاً 5 تاریخ کو سفر پر گیا ہے لیکن واپسی کی تاریخ کے بارے میں شک ہو کہ اگر 10ویں رات کو واپس آیا ہے تو 5 دن اس سے قضا ہوئے ہیں، اور اگر 11ویں رات کو واپس آیا ہے تو 6 دن قضا ہوئے ہیں، تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ زیادہ والی مقدار کی قضا بجا لائے۔ اگر کسی پر کئی ماہ رمضان کے قضا روزے ہوں تو جس مہینے کے بھی روزے پہلے رکھے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اگر آخری ماہ رمضان کے قضا روزوں کے لیے وقت تنگ ہو، مثلاً 5 دن کی قضا اس پر ہے اور اب ماہ رمضان کے لیے بھی 5 دن باقی ہیں، تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ آخری ماہ رمضان کے روزوں کی قضا بجا لائے۔
مولا
جی
فتح جنگ ہونا سکی کی نوروز تھا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23ویں شب رمضان کو اپنے اہل عیال کو بیدار رکھتے تھے اور جو سو جاتے تھے ان کو پانی چھڑک کر اٹھاتے تھے تاکہ وہ شب قدر کی رات میں بیدار رہیں اور اس رات میں شب بیداری کے ثواب سے محروم نہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی بھی ایمان کی بنیاد پر اور ثواب الہی حاصل کرنے کی غرض سے شب قدر کو عبادت الہی میں گزار دے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ہم بھی اس رات کو بہترین مخلوق خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کریں اور صبح تک دعا و مناجات میں وقت گزاریں۔ گزشتہ شب ہائے قدر کی مانند اس شب بھی غسل بجا لائیں اور پھر دعائے جوشن کبیر یا ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کریں اور قرآن کو واسطہ قرار دیں اور خدا کو ان تمام عظیم ہستیوں کی قسم دیں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، تاکہ وہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں اور اس کے بعد سے ہمیں تمام انفرادی اور اجتماعی فرائض کی انجام دہی کی توفیق عطا کریں۔ روایت میں آیا ہے کہ 23ویں رمضان کی رات اس دعا کو قیام و قعود اور رکوع و سجود میں نیز ہر حال میں بار بار پڑھے اور پھر اپنی زندگی میں جب بھی یہ دعا یاد آئے تو پڑھتا رہے، پس حق تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے اور حضرت نبی اکرم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد کہے،
بسم اللہ الرحمن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا۔
اے معبود، محافظ بن جا اپنے ولی حجت القائم ابن حسن علیہ السلام کا، تیری رحمت نازل ہو ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر، اس لمحے میں اور ہر آنے والے لمحے میں ان کا مددگار بن جا، نگہبان، پیشوا، حامی، رہنما اور نگہدار بن جا، یہاں تک کہ تو لوگوں کی چاہت سے انہیں زمین کی حکومت دے اور مدتوں اس پر برقرار رکھے۔ 23ویں شب کے مخصوص اعمال میں سے بعض دیگر مخصوص دعاؤں کی بھی سفارش کی گئی ہے کہ جن میں سے ایک دعا کی ہم یہاں پر تلاوت کریں گے اور آپ سے دعا کی التماس کرتے ہیں۔
اللہ، مولانا اللہ، مولانا اللہ۔
اے شب قدر کے پروردگار اور اس کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دینے والے، اے رات اور دن کے رب، اے پہاڑوں اور دریاؤں، تاریکیوں اور روشنیوں اور زمین و آسمان کے رب، اے پیدا کرنے والے، اے صورت گر، اے محبت والے، اے احسان والے، اے اللہ، اے رحمان، اے اللہ، اے نگہبان، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے ہی لیے ہیں اچھے نام، بلند ترین نمونے اور بڑائیاں اور مہربانیاں تیرے لیے ہیں۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ آج کی رات میں میرا نام نیکوکاروں میں قرار دے، میری روح کو شہیدوں کے ساتھ قرار دے، میری اطاعت کو مقام علیین میں پہنچا، اور میری برائی کو معاف شدہ قرار دے، اور یہ کہ مجھے وہ یقین دے جو میرے دل میں بسا رہے، اور وہ ایمان دے جو شک کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے راضی بنا اس پر جو حصہ تو نے مجھے دیا، اور ہمیں دنیا میں بہترین زندگی دے، آخرت میں خوش ترین اجر عطا کر، اور ہمیں جلانے والی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور اس ماہ میں مجھے ہمت دے کہ تجھے یاد کروں، تیرا شکر بجا لاؤں، تیری طرف توجہ رکھوں، تیری طرف پلٹوں اور توبہ کروں، اور مجھے اس عمل کی توفیق دے جس کی توفیق تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو دی ہے، ان سب پر ہمارا سلام ہو۔
سامعین، اب سماعت فرمائیے 22ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم افتح لی فیہم ابواب فضلك وانزل علي فيهم بركاتك ووفقني فيهم لموجبات مرضاتك وأسكنني فيهم بحبوحات وجنات يا مجيب دعوة المضطرين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، میرے لیے اس مہینے میں اپنے فضل کے دروازے کھول دے، اور اس میں اپنی برکتیں مجھ پر نازل کر دے، اور اس میں تیری خوشنودی کے اسباب فراہم کرنے کی توفیق عطا کر، اور اس کے دوران مجھے اپنے بہشت کے درمیان بسا دے، اے بے بسوں کی دعا قبول کرنے والے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ شب ہم سب کے لیے شب مغفرت واقع ہوگی، آپ سب کو مہربان اور غفور و رحیم پروردگار کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ سامعین پروگرام آئینہ صحافت میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان سے۔ روزنامہ کیہان نے سرخی لگائی ہے، سہونی ذرائع ابلاغ کی زبانی، سہونی حکومت کی ابتر کہانی۔ سیونی ویب سائٹ مارکر اور جی این ایس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے متعدد لاجسٹک کمپنیاں من جملہ ویریٹاس اور میچ ری ٹیل کو سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہیکروں نے ان حملوں میں ان دو کمپنیوں کی انتہائی حساس معلومات کو اپنے قبضے میں لے کر لاکھوں ڈالر کا مطالبہ کر دیا۔ تاہم سائبر امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ حملوں کا اصل مقصد رقم حاصل کرنا نہیں بلکہ اسرائیل کی ہائی ٹیک کمپنیوں کی تذلیل ہے۔ ان ماہرین نے دعویٰ کیا کہ ایران ان حملوں کا ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب اتوار کی شام کو سینی حکومت کی ایک انتہائی اہم یونیورسٹی کے کیمپس میں آگ لگ گئی اور پولیس نے فوراً علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ ادھر اسرائیلی چینل 12 نے ایک آڈیو ٹیپ لیک کیا جس میں سابق سہونی وزیر عدالتی امور نیتن یاہو اور ان کی بیوی کو ڈکٹیٹر کہتے سنائی دے رہے ہیں۔ اس آڈیو فائل میں آئلٹ شاکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اور ان کی بیوی کو اقتدار کی ہوس ہے اور وہ آمروں اور ظالموں والا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک انسانی حقوق کی تنظیم نے فلسطینیوں کے مکانات پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں سیونی حکومت کی اپارتھائیڈ کا درجہ دیا ہے۔ سیونی سیاسی امور کے ماہر آونر بن واکن نے کہا ہے کہ کرونا نے انتخابی بحران کے شانہ بشانہ اسرائیل کو ایک خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اور سامی، روزنامہ الاخبار نے خبر لگائی ہے، امریکہ کی توجہ مار پر مرکوز، سنہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے بین الاقوامی قراردادوں کا ہتھیار۔ یمن کے امور میں امریکہ کے نمائندے ٹم لینڈر کنگ اور اقوام متحدہ کے مندوب مارٹن گریفتھس کے تازہ سفارتکارانہ اقدامات صرف صوبہ مار کے ان علاقوں کو بچانے پر مرکوز ہیں جنہیں انصار اللہ نے ابھی تک آزاد نہیں کیا ہے۔ یہ اقدامات بس واشنگٹن، لندن، ریاض اور ابوظہبی کی تشویش دور کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد عوامی کمیٹیوں کی مارب شہر کی جانب پیش قدمی کو روکنا ہے۔ بن سلمان سے ملنے کے فوراً بعد امریکی نمائندے لینڈر کنگ مسقط پہنچے، جہاں انہوں نے فوراً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے فوری جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ امریکہ نے جنگ بندی کے بدلے سنا ایئرپورٹ کھولنے اور انسانی امداد بحال کرنے کی تجویز دی، جس پر اسٹاکہولم میں 2 سال پہلے اتفاق ہو چکا تھا اور اب تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ ریاض نے انصار اللہ کی جانب سے حملوں کی روک تھام، سردوں پر فائر بندی اور اندرونی جنگ بندی کے 3 مرحلوں پر مشتمل تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے، دنیا کی کوئی طاقت سی پیک کو ختم نہیں کر سکتی، عاصم سلیم باجوا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، دنیا کی کوئی طاقت سی پیک کو ختم نہیں کر سکتی۔ منگل کو کراچی چیمبر آف کامرس میں صنعتکاروں اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوا نے کہا کہ موجودہ حکومت کا سی پیک کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اتنا ہی فوکس ہے جتنا کسی حکومت کا ہوگا۔ بہت سے سی پیک منصوبے مکمل ہوتے نظر آ رہے ہیں، بہت سے منصوبے مکمل ہو کر رواں دواں ہیں۔ عاصم سلیم باجوا نے کہا کہ سی پیک منصوبہ ملتان سکھر موٹر وے مکمل ہو گیا، چین کے ساتھ روڈ نیٹ ورک اور تجارت کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ پشاور سے کراچی تک کا سفر کم دورانیے کا رہ جائے گا۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، یو پی کے پنچایتی الیکشن میں بھی بی جے پی کو شکست۔ اخبار لکھتا ہے، خبر نہیں آ رہی ہے، خود کو ہندوتوا کی علم بردار اور محافظ قرار دینے والی بی جے پی کو پنچایتی الیکشن میں ایودھیا، کاشی اور متھرا جیسے ان علاقوں کے عوام نے بھی پنچایتی الیکشن میں مسترد کر دیا ہے جنہیں دھرم نگری کے سبب وہ اپنا گڑھ سمجھتی رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی اور وزیر اعلی یوگی کے سیاسی کلے ہونے کی وجہ سے ان جگہوں پر جیتنا اس کے لیے عزت بچانے کے لیے بھی ضروری تھا۔ یوگی کے قلعہ گورکھپور اور مودی کے پارلیمانی حلقے بنارس میں سماجوادی پارٹی نے اسے دھول چڑھا دی۔ ایودھیا میں بھی زعفرانی پارٹی اپنی آبرو نہ بچا سکی، یہاں بھی سماجوادی پارٹی نے سبقت حاصل کی۔ ایودھیا پر یوگی کی خاص توجہ کے باوجود وہاں کے شہریوں نے اسے حاشیے پر پہنچا دیا ہے۔ ضلع پنچایت کی کل 40 سیٹوں میں سے 24 پر ایس پی نے اپنا پرچم لہرا کر بی جے پی کو شرمناک شکست سے دوچار کر دیا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین نشریات کے اختتام پر سماعت فرمائیے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین عالمی یوم القدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
سامعین ملت فلسطین نے اپنی سرزمین کے دفاع میں صہیونیوں سے مقابلہ کرنے میں اب تک بہت ہی سنگین قیمتیں چکائی ہیں، لیکن آج بھی اسے اپنی کامیابی پر یقین اور ظالم و جابر غاصب صہیونی حکومت کے ظلم و ستم سے رہائی کے لیے اس کے سازشی منصوبوں کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے، اور نجات حاصل کرنے تک استقامت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس مقدس مقصد کے پیش نظر اسلامی بیداری اور مقاومت کے اس سلسلے نے دشمنان اسلام کے تمام منصوبوں اور سازشوں کو محدود اور باطل کر دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مغربی ایشیا کے علاقے میں عالمی استکبار کے خلاف استقامت کی روز افزوں وسیع ترقی و پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید فرمائی ہے، میرا عقیدہ ہے کہ فلسطین کے تمام مسلح ادارے استکباری طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے اور اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے، اور اسلامی جمہوریہ ایران بھی فلسطینی گروہوں کی حمایت و پشت پناہی کو اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہے، اس بنا پر جتنا اور جس قدر بھی ممکن ہوگا اس کی حمایت کرے گا، اور یہ حمایت و پشت پناہی اسلامی نظام اور ایرانی عوام کا دینی و قومی فریضہ ہے. نتن یاہو جیسے افراد اور دوسروں کے بارے میں بھی وہی فیصلہ کرے، یہ اختیار ان کے پاس ہے. فلسطین میں امن و صلح اور مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کا واحد راستہ یہی ہے.
اسی طرح سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ادارہ حج کے اراکین سے ملاقات کے دوران فلسطین کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت امریکیوں نے فلسطین کے بارے میں ایک شیطانی سازش سنچری ڈیل منصوبے کے نام سے رچی ہے، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ خدا کے فضل و کرم سے سنچری ڈیل منصوبہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، اور امریکی حکام کی بے انتہا کوششوں کے باوجود مسئلہ فلسطین لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا اور قدس ہمیشہ فلسطین کے دارالحکومت کے عنوان سے باقی رہے گا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ تاریخی ملک فلسطین میں حکومت کی نوعیت کے تعین کے لیے اس سرزمین کے عوام کی رائے معلوم کی جانی چاہیے اور ریفرنڈم ہونا چاہیے، اور یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو پوری دنیا قبول کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ فلسطین میں حکومت کے تعین کے لیے سرزمین فلسطین کے سبھی اصلی فلسطینیوں سے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں، اور جنہوں نے کم سے کم 80 سال اس سرزمین میں زندگی بسر کی ہو، خواہ وہ فلسطین کے اندر ہوں یا باہر کے ملکوں میں پناہ گزین ہوں، رائے لینی چاہیے اور ان کی شرکت سے ایک ریفرنڈم ہونا چاہیے.
سامعین رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے غزہ اور بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے مظالم کے مقابلے میں یورپی ملکوں کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے ایک بار پھر مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے پیش کردہ فارمولے پر تاکید کی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے موجودہ دور کے شمر یعنی بچوں کے قاتل غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کے دورہ یورپ میں اس کے ذریعے کی گئی مظلوم نمائی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مجرم شخص جو تاریخ کے شقی ترین ظالموں میں سے ایک ہے، یورپی ملکوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے کہ ایران ہمیں اور کئی ملین دیگر یہودیوں کو نابود کرنا چاہتا ہے، جبکہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایران کا فارمولہ مکمل طور پر منطقی اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہے. حقیقت یہ ہے کہ امت اسلامیہ کے دشمن ہمیشہ سے فلسطین کے مسئلے کو کم رنگ کرنے، استقامت کو ضعیف و کمزور کرنے اور اسلامی ملکوں کی توجہ کو علاقے میں کشیدگی کی طرف مبذول کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آتے ہی ایک بار پھر سینچری ڈیل کے نام سے ایک سازشی منصوبہ فلسطین کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا اور اسرائیل میں اس کی رونمائی کی گئی۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے بارے میں بہت سے سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ گزشتہ سازشی منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی بعض معین شدہ دلائل کی بنا پر شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ سینچری ڈیل کا مقصد و ہدف مقدسات، فلسطینی سرزمین، حقوق اور مسئلے فلسطین کو نابود کرنا ہے۔ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا، غرب اردن کی مزید 30% فلسطینی علاقے کو اسرائیل کے حوالے کرنا، بے دخل کیے جانے والے فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کا حق سلب کرنا اور فلسطینی مملکت کا فوج رکھنے سے محروم ہونا ناپاک سینچری ڈیل منصوبے کے اہم نکات ہیں۔
سامعین، حسن البراری اردن یونیورسٹی کے پروفیسر سینچری ڈیل کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سینچری ڈیل کو ایک مردہ نو مولود جاننا چاہیے کیونکہ فلسطینی عوام نے اسے سرے سے خارج کر دیا ہے اور یہ منصوبہ اہمیت کے اعتبار سے بھی بلکہ صفات کے لحاظ سے بھی شکست خوردہ شمار ہوتا ہے، چونکہ کسی بھی اعتبار سے حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ فلسطین کی سرزمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، اس بنیاد پر سینچری ڈیل منصوبہ ہر اعتبار سے صہیونیوں کے فائدے میں ہے، وہ حکومت جو فلسطینیوں کی نظروں میں ایک غاصب حکومت شمار ہوتی ہے۔ مغربی حکومتوں اور یہودی سرمایہ داروں کا صہیونی حکومت کی تشکیل کا اصلی اور فوری مقصد مغربی ایشیا میں اپنے دائمی اثر و رسوخ اور موجودگی کے لیے ایک اڈہ قائم کرنا اور علاقے کے ممالک اور حکومتوں کے امور میں دخل اندازی اور ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے قریب سے رسائی کے امکانات حاصل کرنا تھا۔ اسی لیے جعلی و غاصب حکومت کو طاقت کے گوناگوں، عسکری و غیر عسکری وسائل، یہاں تک کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کر دیا اور نیل سے فرات تک کے علاقے میں اس سرطان کی توسیع کو اپنے ایجنڈے میں جگہ دی۔ عالمی سامراج نے امریکہ کی حمایت و پشت پناہی میں اسرائیل کے غاصب حکومت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جنگ نرم اور دہشت گرد گروہوں کی تشکیل جیسے القاعدہ، طالبان، داعش، جبهت النصرہ کے ذریعے علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکائی۔ عالمی صہیونسٹ نے درحقیقت اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی سازش اور ظلم و بربریت سے دریغ نہیں کیا اور اس وقت بھی فلسطین کے تشخص اور اس کے وجود پر حریصانہ نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ غاصب حکومت کا ایک اور مقصد فلسطینیوں پر ظالم فوج کے ذریعے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے ان پر شدید دباؤ ڈالنا ہے تاکہ فلسطین کی امنگوں اور مقاومت کو کمزور کر دے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیاں بھی اسی دشمنانہ پالیسیوں کا ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامی عالمی یوم قدس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں اور مختلف قسم کی جنایتوں اور جرائم کے ذریعے اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور ان کے حق کے لیے مسلمانوں کی جانب سے ہونے والے دفاع و حمایت کو روک دیں۔ دشمن مذہب و مسلک اور قومی و لسانی تفرقے ایجاد کر کے اسلامی وحدت کو پارا پارا کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلمان ملتیں ہوش میں آئیں اور اسلامی بیداری و آگہی سے کام لے کر فلسطینی مجاہدین کے ساتھ اپنی حمایت و پشت پناہی کا اعلان کریں۔ فلسطین کے محروم و مظلوم نہتے عوام، صہیونیوں کے پنجے ظلم میں گرفتار لاکھوں مرد و عورت، وطن سے بے وطن لاکھوں فلسطینی ریفیوجیز، غیرت و حمیت سے سرشار لاکھوں جوان و نوجوان ہاتھوں میں غلیل اور سنگریزے لیے فریاد کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر عدل و انصاف کی برقراری کا انتظار کرنے والوں، فلسطینی مظلوموں کی مدد کرو، قدس کی بازیابی کے لیے ایک ہو جاؤ، ہم فلسطینی ہیں، فلسطینی ہی رہیں گے، ہم بیت المقدس کو غاصب صہیونیوں سے نجات دلائیں گے، ہم خون میں نہا کر مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت کریں گے، بس ہمیں مسلمانوں کی حمایت و پشت پناہی کی ضرورت ہے، اے مسلمانوں اپنا مرگ بار سکوت اور خاموشی کو توڑ کر اٹھو، فلسطینی مجاہدین کی آواز سے آواز ملاؤ، قدس ہمارا ہے، قبلہ اول ہمارا ہے، ہم قدس کو آزاد کرائیں گے، ہم قدس کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن قدس کو غاصبوں کے وجود سے پاک کر کے ہی دم لیں گے۔
جی ہاں سامعین، روز قدس دنیا کی مظلوم و محروم تمام قوموں اور ملتوں کی تقدیروں کے تعین کا دن ہے کہ وہ اٹھیں اور عالمی استکبار کے خلاف اپنے انسانی وجود کو ثابت کریں، اور جس طرح ایران کے عوام نے انقلاب برپا کر کے وقت کے سب سے قوی و مقتدر شہنشاہ اور اس کے سامراجی پشت پناہوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا، اسی طرح دنیا کے دیگر اسلامی ملکوں کے عوام بھی اپنے انسانی حقوق کی بحالی کے لیے انقلاب برپا کریں اور صہیونی ناسور کو دنیا اسلام کے قوی و مقتدر پیکر سے کاٹ کر کوڑے دان میں پھینک دیں۔ روز قدس جرأت و ہمت اور جوان مردی اور دلیری کے اظہار کا دن ہے۔ مسلمان ملتیں ہمت و جرأت سے کام لیں اور مظلوم و محروم قدس کو سامراجی پنجوں سے نجات عطا کریں۔ روز قدس ان خیانتکاروں کو بھی خبردار کرنے کا دن ہے جو امریکہ کے اعلی کار کی حیثیت سے غاصب قاتلوں اور خونخوار بھیڑیوں کے ساتھ سازباز میں مبتلا ہیں اور ایک قوم کے حقوق کا خود ان کے قاتلوں سے سودا کر رہے ہیں۔ روز قدس صرف روز فلسطین نہیں ہے، پورے عالم اسلام کا دن ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے ختام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔